الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل امة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. معتمزات سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورہ یونس ہمارے زیر مطالعہ ہے. ایک طویل مکی قرآن ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ یونس سے سورہ مومنون تک. یہ 14 مکی صورتیں ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. اور مکی قرآن میں خاص طور پر عرب کی سرزمین پر ایک انقلابی دعوت, ایک انقلابی نظریہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ لانچ کیا گیا, اور اس کے نتیجے میں جو صاحبان حق ہیں وہ اس نظریے کو قبول کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ شامل ہوئے, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اہل ایمان. اور ایک دوسرا گروہ کے جو کہ اس نظریے اور اس انقلابی دعوت کے مخالف ڈٹ کر ایک اجتماعیت کے ساتھ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اس انقلابی دعوت کو دبانے اور کچلنے کے لیے وہ آیا, اور یہ اہل کفر خاص طور پر کفار مکہ مشرکین مکہ. مکی قرآن میں اور سورہ یونس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مضامین میں توحید کا بیان, توحید کے لیے دلائل عقلی نقلی واقعاتی, اور شرک کا ابطال, اور معبودان باطل کی جو حیثیت ہے اس کو بھی واضح کیا جانا, اور توحید کی دعوت بالخصوص کفار مکہ کو اور بالعموم پوری انسانیت کو, اور کفار مکہ کی جو تکذیب ہے, ان کا جو جھٹلانا ہے, ان کی جو ضد ہے, ان کا جو ایذا پہنچانا ہے وربلی اور فزیکل ٹارچر جو کہ مسلمانوں پر مکی کی سرزمین پر انہوں نے روا رکھا ہوا تھا, اس کے تذکرے اور اسی کے پس منظر میں پھر اہل ایمان کی داد رسی اور زخموں پر مرہم رکھنا, یہ مضامین ہیں کہ جو کثرت سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت تذکیر بعلیٰ اللہ, یہ ایک پہلو ہے تذکیر کا اپنی آفاقی نشانیوں کے ذریعے سے توحید کی دعوت ہے کہ جو کہ رکھ رہے ہیں. اور کفار مکہ کے جو تھے تو یعنی مادی لحاظ سے زندہ, ان کی آنکھیں تھیں, ان کے کان تھے, ان کے دل تھے, لیکن روحانی اعتبار سے یہ مردہ ہو چکے تھے. تو لہذا پچھلی آیتوں میں کہ جو آغاز ہم نے پانچویں رکوع کا کیا تھا اس میں بھی یہ بات اللہ کے رسول سے فرمائی گئی کہ کیا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے, کیا بہروں کو جو ہے وہ سنائیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چلتے پھرتے مردہ جو اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کرے, اس کو واقعتاً حق دیکھ کر حق پہچان کر پھر بھی قبول نہیں کرتا, تو اللہ کی نگاہ میں شریعت کی نگاہ میں یہ مردے کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہم سب کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے. آج کی جو آیات رہ گئی ہیں رکوع نمبر 5 کی, اس کو آج ہم مکمل کریں گے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ابتدا میں اتمام حجت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کیا اہتمام ہے وہ بیان ہے کہ جو کہ آ رہا ہے. یعنی اس دنیا میں اللہ تعالی نے انسان کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے, اشرف مخلوق, ماسٹر پیس, سپر کریشن اللہ سبحانہ وتعالی کی, اور جس کے جتنا رتبہ اوپر چلا جاتا ہے اس سے پھر ڈیمانڈ بھی اسی لحاظ سے وہ کی جاتی ہے. لہذا مجھ سے اور آپ سے تقاضا یہ تھا کہ کیونکہ ہم اللہ کی اعلیٰ مخلوق ہیں, فرشتوں کو بھی ہمیں سجدہ کرا دیا گیا, تو لہذا ہمارا جو مقصد تخلیق ٹھہرا ہے خالق کائنات کی طرف سے وہ عبادت ٹھہرا ہے. یعنی ہم معبود نہیں ہیں, ہم حاکم نہیں ہیں, بلکہ ہم عابد یعنی عبادت کرنے والے اور محکوم ہیں اللہ کے احکامات کو ایز اٹ از قبول کر کے اور اللہ کی زمین پر اس کی تنفیذ کرنے والے. یہ ہماری ذمہ داری تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ اب اس ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے اور انسانیت پر حجت تمام کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف اہتمام ہیں کہ جو بندوں کے لیے وہ کیے گئے, اس کا بیان ہے کہ جو یہاں پر آ رہا ہے. فرمایا کہ ولی کل امت رسول, اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے کہ جو کہ ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان ہے کہ جو کہ ہر لحاظ سے اپنے بندوں کے لیے کیا. تھوڑا سا اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, یہ زمین اور اس پر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ ہی کی پیدا کردہ ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنی مخلوقات کو پیدا کیا اور ہر دور میں اپنی مخلوقات کے لیے ہدایت کا سامان ہے کہ جو کہ رکھا ہے, اس کی ضروریات ہیں کہ جو کہ پوری کی ہے. عمومی طور پر جو بھی مخلوق ہوا کرتی ہے اس کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک مادی ضروریات ہوتی ہیں اس کی اور ایک روحانی ضروریات ہوتی ہے. جس طرح سے مادی ضروریات اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہیں, ہر مخلوق کی ہیں, چاہے وہ جاندار ہوں, جانور ہوں, چاہے چرند ہوں, چاہے پرند ہوں. غذا ایک بنیادی ضرورت ہے, زمین پر جو بھی مخلوق ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہر مخلوق اسے غذا چاہیے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے غذا کا بھی بندوبست کیا ہے, ہر مخلوق کے لیے کیا ہے. اسی طرح سے انسان کو جو ہے وہ اور بھی بہت ساری ضروریات ہیں. جو بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے, لہٰذا یہ ہے کہ بہت ساری نعمتوں پر اللہ تعالیٰ نے قدرت ہے کہ جو کہ انسان کو دی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, اہتمام ہے. اسی طرح سے جو پرندے ہیں ان کو اڑنا سکھایا اللہ تعالیٰ نے, اسی طرح مچھلیوں کو تیرنا سکھا دیا سمندر میں. مچھلیاں پرندوں کی طرح اڑ نہیں سکتی ہیں ہوا میں, اسی طرح پرندے جو ہے وہ فضا ان کے لیے ہے, سمندر ان کے لیے نہیں. لہٰذا ان کو اڑنا سکھایا تو مچھلیوں کو تیرنا سکھایا, جو کلی ہے بند کلی اسے چٹکنا سکھایا کس طرح سے وہ کھلے اور پتیاں اجاگر ہوں, پھول ہے اس کو مہکنا سکھایا, پانی کو بہنا سکھایا, آگ کو بھڑکنا سکھایا. اور یہ پورا اہتمام اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے وہ کیا ہے. اسی کو جامع عنوان قرآن دیتا ہے کہ یہ ہدایت یعنی رہنمائی. ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اپنی مخلوق کو اور رہنمائی بھی فراہم کر دی کہ یہ کائنات, یہ زمین مخلوقات کے لیے ہے, کس کو کہاں سے کھانا ہے, کہاں سے اپنی غذا کو حاصل کرنا ہے. درندے ہیں انہیں شکار کرنا سکھایا ہے, وہ گھاس پھوس نہیں کھائیں گے, وہ شکار کر کے زندہ جانوروں کو ہی جو ہے وہ شکار کر کے کھائیں گے. ان کے اندر ایک درندگی ہے کہ جو کہ رکھی ہے, یہ بھی اللہ کی خلاقی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہدایت اس کا جامع عنوان ہے, رہنمائی, کس طرح سے چیزوں کو لینا ہے, اس سے استفادہ کرنا ہے. تو لہٰذا جب یہ دیگر مخلوقات کے لیے یہ ہدایت کا سامان ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا, کیونکہ وہ رب کائنات ہے, چیزوں کو پالنے والا ہے, تو اب آپ سوچیں کہ کیسے ممکن ہے کہ جو اشرف المخلوقات ہے یعنی میں اور آپ انسان, اس کے لیے مادی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے پورا نہ کیا ہو. لہٰذا یہ ہماری جو غذا ہے, ہماری ہر چیز جو آج انسان اپنی صلاحیتوں سے وہ چیز پیدا کرنے والا ہے یا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے والا ہے, یہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے. اسی طرح مادی ضروریات سے بڑھ کر پھر ایک روحانی ضروریات بھی ہوتی ہے، کیونکہ انسانی زندگی خاص طور پر وہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا سے اوپر پھر ایک آخرت کا تصور بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا ہے. یعنی سارے جو کھیتی ہے وہ زمین میں مل کے چورا چورا ہو کے بس یہی ختم، اب اس کا دوبارہ اٹھنا نہیں ہے. باس بادل موت کھیتی کے لیے نہیں، وہ کھیتی اگی ہے زمین پہ، لہلہائی ہے، جو بن پر آئی ہے، کٹائی ہو گئی، زرد پڑ گئی اور زمین میں مل کے ختم ہو گئی. انسان کا معاملہ اس سے بالکل الگ ہے. انسان یہاں پر پیدا ہوگا، زمین پر آئے گا اور پھر اپنی ایک مہلت جو بھی اللہ کی طرف سے ملی ہے اسے گزار کر اس دنیا میں ہی زمین پر مل جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، دفنا دیا جائے گا. بس یہاں پر معاملہ یکساں نہیں ہو گیا کھیتی اور انسان کا معاملہ، بلکہ انسان کو دوبارہ سے اٹھایا جانا ہے، اس کا باس بادل موت ہونا ہے، اس کو ایک ایک عمل کا حساب ہے کہ جو کہ دینا ہے. تو لہٰذا انسان کی زندگی کا معاملہ آخرت کے لیے بھی ہے، اور آخرت میں کامیابی کب ہوگی کہ جب انسان اسی دنیا کی ساتوں میں مادی ضروریات سے آگے بڑھ کر وہ روحانی ضروریات بھی جو ہے وہ پورا کرے، اس کو بھی حاصل کرے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں مادی ضروریات کو پورا کیا انسان کی، وہاں روحانی ضروریات کے لیے، کیونکہ یہ روح انسان کے جسم کے اندر ہے، اللہ کی طرف سے پھونکی ہوئی ہے اور روح کا میلان اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف ہے، اس کی غذا بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے اور وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رات میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے ہی یہ قلوب اطمینان پاتے ہیں، روحوں کو تسکین حاصل ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحانی جو بھی ضروریات ہیں انسان کی وہ بھی پوری کی. گنتے چلے جائیے، دنیا میں ہماری آمد ہوئی، انسان کو نیکی اور بدی کا شعور دے کے بھیجا اللہ تعالیٰ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کر دیا نیکی اور بدی کا شعور. انسان میرے اور آپ کے اندر یہ بدیت شدہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیکی نیکی ہے اور وہ کیا ہے، بدی بدی ہے اور بدی ہوتی کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، یہ دونوں راستے ہیں کہ جو اللہ نے سجھا دیا. انا ہدیناہ سبیل اما شاکرا و اما کفورا. پھر بدی سے کیسے بچا جائے، اچھائی کو کیسے اختیار کیا جائے، اچھائی کا معیار کیا ہوگا، بدی کا معیار کیا ہوگا، تو لہٰذا اس کے لیے پھر اللہ تعالی نے ہدایت کا ایک اور سامان کیا. ہر دور میں اپنی کتابیں نازل کی، الہامی کتابیں ریویلڈ کی، اور انسٹرکشنز ہیں کہ جو کہ ان کتابوں ان صحائف کے ذریعے سے وہ ہر دور کے لوگوں کو عطا کی، اپنے بندوں کو عطا. پھر اگر تو صرف کتابیں دیکھے اور تقاضا ہوتا کہ بھئی خود سمجھو کتابوں کو اور خود ہی عمل کرو اور پھر حساب کتاب ہوگا تمہارا روز قیامت، تو مشکل پڑ جاتا. جس طرح سے مثال کے طور پر اگر آج دنیاوی لحاظ سے جو بھی ایجوکیشن ہے اس میں ہم یونیورسٹیز جاتے ہیں، طلباء کالج جاتے ہیں، اور ڈے ون یونیورسٹی اور کالج میں یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ انجینئرنگ کی کتابیں، یہ میڈیکل کی کتابیں، یہ لو اور خود سمجھو، خود پڑھو اور خود امتحان دے دو، تو لگ پتہ جاتا کہ نہیں. لیکن آسانی کیا ہوتی ہے کہ بھئی ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے، نیومیریکل سالو کرنے کے لیے پھر بڑے بڑے انسٹرکٹرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروفیسرز ہوتے ہیں، وہ اپنے تجربے ہیں کہ جس کے ذریعے سے پھر آسانی کے ساتھ ان مشکل چیزوں کو سمجھا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اہتمام کیا میرے اور آپ کے لیے، کتابیں ہی پر اکتفا نہیں کیا ہدایت کے لیے، بلکہ کتابیں بھی نازل کی اور ان کو سمجھانے کے لیے کس طرح سے پریکٹیکل لائف میں اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی ان ہدایات کی جو کتابوں میں ہے، رسولوں کو جو ہے وہ بھیجا. رسولوں کا تسلسل ہے انبیاء کا کہ جو کہ جاری فرماتے ہیں، اور رسول جہاں ایک طرف وہ امتوں کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں، جیسے رحمت للعالمین کون ہے میرے اور آپ کے لیے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جہاں نبی کا ایک اسٹیٹس رسول کا یہ ہوتا ہے کہ وہ امتوں کے لیے قوموں کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں، وہاں وہ اتمام حجت کے لیے بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سے امتوں قوموں پر اتمام حجت کروا دیتے ہیں. جس طرح سے سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں یہ موضوع آتا ہے، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والا اور انذار کرنے والا بنا دیا تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، یہ تمام حجت پوری ہو جائے. یعنی کوئی شخص اللہ کے حضور آخرت میں پہنچے اور یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تیرا پیغام کیا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں کس طرح سے تیرے پیغام پر عمل کرتا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. لہذا رسولوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت اور پیغام بھی ہے کہ جو کہ منتقل کر دیا انسانیت کو اپنے بندوں کو، اور پھر رسولوں نے اپنے قول اور فعل سے حجت تمام کر دی، اتمام حجت کر دی، کسی کے پاس کوئی لیم ایکسکیوز نہیں رہے کہ وہ اللہ کے حضور پہنچ کر یہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں. تو لہذا ہر دور میں رسول آئے، انبیاء آئے، اور پھر خاتم النبیین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت ہو گئی. پھر ختم نبوت کے بعد اب یہ پیغام پوری انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری، وہ ایک اور لنک کا اضافہ ہے کہ جو اللہ نے کر دیا، وہ پھر یہ امت مسلمہ ہے. ختم نبوت کے بعد اب جس نے بھی اللہ اس کے رسول کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے کندھے پر اب یہ فرض کے درجے پر ذمہ داری ہے کہ جو اللہ کے اس پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانے کی فرض کے درجے پر. اس کے لیے ہمیں پھر قرآن کو سیکھنا بھی ہوگا، شریعت کے احکامات کو سیکھ کر جو ہے وہ اس کو سکھانا اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اب یہ فرض کے درجے پر ہمارے ذمہ داری. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اتمام حجت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرمائی ہے، اشرف المخلوقات پر خاص طور پر، اور کفار مکہ کو بھی کہ جو کہ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد پر جو ہے وہ اڑے ہوئے تھے، ان کو بھی جو ہے یہ واضح کر دیا گیا. فرمایا کہ ولی کل امت رسول، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے کہ جو کہ آیا ہے، وہ ہوا کرتا ہے. یعنی کبھی بھی انسانیت بغیر ہدایت کے وہ خالی نہیں رہے. اللہ کے اہتمام کو دیکھیں، اللہ نے زمین بنائی، انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے اپنا نائب بنا کے بھیجا. پہلے انسان کون تھے؟ آدم علیہ السلام، جو پہلے نبی بھی تھے، اور نبوت کا سلسلہ ڈے ون سے ہدایت کا سامان وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے رکھا ہے. یعنی آج جو ایک فلسفہ ہے نا کہ ہدایت پہلے انسان آ گئے اور ہدایت تو بہت بعد میں انسان تک پہنچی، قطعاً یہ غلط فلسفہ ہے. ڈے ون سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان کیا، پہلے نبی وہ پہلے انسان، وہ پہلے نبی بھی تھے. تو ہر امت کے لیے ایک رسول وہ رہا. فیضا جا رسولہم، پس جب رسول ان کے پاس آئے، قضی بینہم بالقسط، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا. وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. دیکھیں اصولی بات ہے، انسان جو ہے وہ تمام چیزوں سے اکوپڈ کر دیا گیا، نیکی اور بدی کا شعور، الہامی کتابیں، ان کو سمجھانے کے لیے رسول اور انبیاء کا تسلسل، اور رسول آ کے قول و فعل سے حجت بھی تمام کر رہے ہیں، پھر بھی قومیں جو ہے وہ ضد پر اڑی رہیں، انانیت پر اڑی رہیں، اور یہ ہے کہ اپنے آپ کو حاکم تصور کر کے، اور یہ ہے کہ اپنی منمانی کریں اللہ کی زمین پر، جو مالک ہے اس کے احکامات سے کو سائڈ لائن کر کے، کتابوں کی نظر کر کے، ریسرچ کی نظر کر کے، اور خود حاکم بن کر بیٹھ جائیں. تو پھر یہ ہے کہ حجت جب تمام ہو جاتی ہے رسولوں کی طرف سے اور قومیں پھر بھی نہیں سدھرتی، تو پھر عذاب استحصال آتا، پھر وہ فائنل کوڑا ہے کہ جو کہ برستا. اچھا فائنل کوڑا برسنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اہتمام کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے قوموں کو، لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ اب سدھر جائیں، اب سدھر جائیں. پھر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ لال لہم یرجون، تاکہ یہ شاید پلٹ جائے، تاکہ اپنے گناہوں کی طرف رجوع کر لیں، اس کی اصلاح کریں. لیکن جب قومیں اس ڈھیل کو جو ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی اور جری ہو جاتی ہیں گناہوں پر، تو پھر فائنل کوڑا ہے کہ جو کہ برستا ہے، پھر عذاب استحصال ہے کہ جو کہ آتا ہے، اور پھر یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا. مالک ہے، اس نے ہر ضرورت کا خیال رکھا اپنی مخلوق کے لیے، لیکن جب مخلوق جو ہے وہ ہٹ دھرمی پر آئے، تو پھر جس طرح سے گھوڑا جب اپنے مالک کا کہا نہ مانے، وہ مالک کے جو اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے دن رات، اس کو چارہ بھی دے رہا ہے دن رات، اور اس کی ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوں تو یہ میری مرضی سے موو کرے. اب مالک کہے کہ نہیں دائیں مڑنا ہے، اور گھوڑا کہے نہیں مجھے بائیں چلنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ مالک کا حق ہے نا کہ وہ اپنا چابک استعمال کرے اور گھوڑے کو سیدھا رکھے، اس کو لگام دے کے رکھے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ اس کا حق ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہوتا. تو بالکل اسی طرح سے فرمایا جا رہا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں. پھر کیا ہوگا؟ رسول کی بات نہیں مانیں گے، حجت تمام کر دی جائے گی رسولوں کے ذریعے سے، تو پھر عدل کے ساتھ ان کا فیصلہ کر دیا جائے، کیونکہ اللہ العادل ہے، وہ عدل کو پسند کرنے والا ہے، اس کی صفات ہی نام ہے العدل العادل، اور یہ دین اسلام کا کیچ ورڈ ہے. یعنی دنیا میں امن نہیں ہو سکتا، دنیا میں دنیا والوں کے درمیان آپس میں محبت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ عدل نہ ہو. عدل کے کیا معنی ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق ہے کہ جو کہ مل جائے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا طبقہ ظالم قومیں دوسروں کا حق مارنے لگ جائیں، زبردستی جو ہے وہ ظلم و ستم کرنے لگ جائیں، تو پھر یہ ہے کہ اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ چلتی ہے، اور یہ ہے کہ پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا اللہ کے اس عذاب سے. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ پھر تو عدل کے ساتھ یہ فیصلہ کر دیے جائیں، وَهُمْ لَا يُسْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اب جو یہ عقل سے آ رہی، عقل و شعور سے آ رہی ہے کفار مکہ، جب ان کے سامنے یہ باتیں رکھی جاتی ہیں اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار کیا جا رہا تھا نا عرب کی سرزمین پر کہ بھئی ایک دن آنے والا ہے، اور وہ آخرت کا دن کہ جس میں تمہارے ایک ایک عمل کا تمہیں حساب دینا ہوگا، اور دنیا میں بھی پھر اللہ کے عذاب کے کوڑے برس جائیں گے اگر تم نے اپنی روش نہیں سدھاری، اللہ کے عذاب مختلف صورتوں میں آئیں گے. تو جب اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذاب کی وحید سنائی جا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مستحق کر لیا تھا اللہ کے عذاب سے، تو اب یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو کہ ان کی طرف سے آ رہا تھا، غیر سنجیدہ بلکہ طنز اور استہزاء کی تیر ہے کہ جو کہ مسلسل برسا رہے تھے. انہی میں سے ایک تیر ہے، یقولون و یقولون، اور یہ کہتے ہیں کہ متا حاصل بعد، ارے بھائی وہ کب پورا ہوگا تمہارا جو بھی وعید ہے، جو تم ہمیں وعدے دے رہے ہو کہ وہ اگر عمل ہم نہیں کریں گے، بات نہیں مانیں گے تو وہ عذاب ہے کہ جو کہ اللہ کا آ جائے. تو بھائی کب آئے گا وہ؟ اس عذاب کو کیا شے ہے کہ جو کہ رکی ہوئی، کہاں رک گئی ہو؟ تو لہٰذا یہ ہے کہ کیوں نہیں آ رہا ہم پر عذاب، ہم تو اپنی روش نہیں چھوڑ. تو لہٰذا یہ ہے کہ لے کر آؤ عذاب، ان کن تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے اور واضح میں سچے. تو لہٰذا تم کہہ رہے ہو عذاب آئے گا، کہاں رہ گیا عذاب؟ اب اس طرح سے یہ طنز کے تیر ہیں کہ جو کہ برسا رہے. اب اگلی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو کلیئر کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ ہے کہ میں عذاب جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے نازل کر دوں گا تم پہ، حالانکہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اللہ کا رسول تو یہ فرما رہے تھے کہ تم اللہ کے بندے ہو، تمہارا معبود اللہ ہے، وہ اس زمین کا مالک ہے، عقل مندی یہ ہے کہ تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنے اختیارات کو اس کل اختیارات کے سپرد کر دو، عقل مندی یہ ہے. لیکن اگر تم نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب ہے کہ جو وہی نازل کرے گا، اختیار اسی کا ہے، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں. لہذا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو کلیئر کیا جا رہا ہے، یعنی اصولی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ بندہ بندہ ہی ہے اور رب ربی ہے، اور رب رب ان تنزل والعبد عبد ان ترقا، رب ربی رہتا ہے چاہے وہ جتنا اپنے اس اعلی مقام سے نیچے آ جائے، اس کی ربوبیت میں کمی نہیں آئے گی، بندہ بندہ ہی رہے گا چاہے وہ کتنے ہی اوپر کی منازل طے نہ کر لے، وہ بندہ بندہ ہی رہے گا، وہ رب نہیں بن سکتا. تو اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کی ذات مبارکہ کو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ بھئی میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے عذاب دینے کا. قل، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں تمہیں عذاب دینے کا اختیار تو بہت آگے کی بات ہے. اے نبی آپ فرمائیے کہ میں تو اختیار اپنی جان کا بھی نہیں رکھتا کسی نقصان یا کسی نفع کا، تمہیں عذاب دینا تو بہت اونچی بات ہے، میں تو اپنی اس ذات پر اختیار نہیں رکھتا کہ میں اپنے آپ کو کوئی نقصان یا نفع دے سکوں. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، اللہ مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، کوئی خیر پہنچانا چاہے، یا مجھے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے، یہ کس کا اختیار ہے؟ وہ اللہ کا اختیار ہے، میرا اختیار نہیں، نہ میرا یہ کبھی دعویٰ ہے کہ میں تم پر کوئی عذاب نازل کر دوں گا یا ابھی تمہاری ہٹ دھرمیوں پر عذاب آ جائے گا. یہ اللہ کا قانون عذاب ہے، اللہ فوراً اپنی زمین پر اپنے بندوں کو پکڑتا نہیں ہے گناہوں پر، اور قرآن کا یہ موضوع ہے کہ اگر تو اللہ بندوں کو ان کے گناہوں پر فوراً پکڑنا شروع کر دے تو زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا نہ بچے. تو یہ تو اللہ کی طرف سے قانون عذاب کی کیفیت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، پہلے فوراً نہیں پکڑتا، اور ڈھیل کا کچھ اللہ کے بندے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، وہ اپنی روش کو درست کر لیتے ہیں، اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، اس عذاب سے بچ جاتے ہیں. لیکن جو فائدہ نہیں اٹھاتے اللہ کی ڈھیل کا اور اس میں اور جری ہوتے ہیں گناہوں پر، تو پھر اللہ کی طرف سے وہ فائنل کوڑا ہے کہ جو کہ آ جاتا ہے. تو اللہ کے رسول کی حیثیت کو کلیئر کیا گیا کہ میرا اس میں کوئی اختیار نہیں، نہ اپنی ذات کو کوئی نفع نقصان دینے کا اختیار ہے، مگر جو اللہ چاہے. لکل امت اجل، ہر امت کا ایک وقت ہے، اجل ہے کہ جو کہ متعین. جس طرح سے ہر امت کے لیے ولکل امت رسول، ہر امت کے لیے ایک ہدایت، ایک راہبر ہے، ایک رسول ہے، اسی طرح سے بحثیت مجموعی ہر قوم ہر امت کا ایک اجل ہے، ایک وقت ہے. جس طرح سے بحثیت ذات انسان کی بات کرے تو اس کا بھی ایک اجل ہے کہ نہیں، متعین وقت ہے کہ نہیں ہمارا متعین، یا ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے؟ نہیں، یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. آپ کو اللہ کا انکار کرنے والے، رسولوں کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے بہت مل جائیں، لیکن اس بات کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ میں ہمیشہ اس دنیا میں رہوں. نہیں، ہر ایک کو جانا ہے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. میرے آنے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں اس دنیا میں، میرے جانے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں. اللہ کا حکم آ ہوا تو انسان بنا کے اللہ تعالیٰ نے زمین پر مجھے برپا کر دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، مسلمان ہونے کی توفیق دے دی، مسلمان گھرانے میں بائے برتھ مسلمز ہم بن گئے. کتنی بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ اور اللہ جب چاہے گا، مجھے وقت ایک متعین ہے اور میری سانسیں ہیں کہ جو کہ ختم ہو جائیں گی، میں اس مٹی میں مل جاؤں گا، آخرت میں پھر اٹھا دیا جاؤں گا. تو لہذا ایک ذات کی حیثیت سے بھی ایک اجل ہے انسان کا، اسی طرح بحثیت مجموعی قوموں کا بھی ایک وقت ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بحثیت مجموعی امتوں کو کچھ فرائض ہیں کہ جو کہ ان پر عائد کیے ہوتے ہیں، انہیں بھی جو ہے وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہوتا ہے، برائی سے روکنا ہوتا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس امت مسلمہ کا یہ فرض منصبی ہے کہ جو ڈکلیئر کیا گیا کہ تم صرف اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے، بلکہ تم تو انسانوں کے لیے برپا کیے گئے، تم انسانوں کی اصلاح کے لیے ایک آلہ ہو، تمہیں تو لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے، نیکی کا حکم دے گیا اور برائی سے روک، پورے معاشرے کی اصلاح کرنا. لہذا اگر تم یہ ذمہ داری ادا نہیں کرو گے تو پھر تمہارا جو بھی مقصد ہے وہ تم بے مقصد ہو جاؤ گے، اور پھر جو بھی بے مقصد چیز ہوتی ہے وہ ڈسٹ بین کی نظر کر دی جاتی ہے، وہ جلانے کے لائق ہوتی. تو برحال یہ ہے کہ ہر امت کا ایک وقت متعین ہے. اذا جاء اجلہم، جب وہ امت کا وقت آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو عذاب استحصال جو ہے وہ اس پر وہ لاحق ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ مستحق اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ بنا لیتی ہے. تو فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو پس وہ امتیں نہ ایک گھڑی ڈیلے ہوں گی، موخر کریں گی، اور نہ وہ ایک گھڑی جو ہے وہ جلدی کر سکے، یعنی وہ وقت پر جو ہے وہ ان کا کام تمام وہ کر دیا جائے. قل، اب ذرا وہ جو جلد بازی دکھا رہے تھے کفار مکہ کہ بھئی لے آئے نا عذاب، کدھر گیا؟ ہم تو اپنی ضد نہیں چھوڑنے والے، کہاں رہ گیا وہ عذاب؟ لہذا یہ طنز کے تیر برسائے جا رہے تھے نا، تو اب ذرا ان سے سوال کیا جا رہا ہے جلد بازوں سے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ ان سے فرمائیے، ارائیتم، بھلا تم دیکھو، ذرا غور و فکر کرو، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارا، کہ اگر اس اللہ کا عذاب تم پر آ جائے رات و رات، او نہارا یا دن چڑھے، مازا یستعجلوا منہ المجرمون، تو کس بات کی جلدی کر رہے ہیں یہ مجرم، یہ اللہ کے نافرمان، کیا ہے ان کے پاس کہ ان کو اللہ کا عذاب جو ہے وہ اس سے یہ بچا لیں اپنے آپ، کیا ان کا اختیار ہے، کس بات کی یہ جلدی کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہ موضوع ہے کہ جو قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوا، جیسے سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ، یعنی ہمارے دریچے کھولیں، افا امین اہل القرا یات یا ہوں باسنا بیاتن او ام ہم نا امون، یعنی کیا یہ نڈر ہو گئے، اتنے بے خوف ہو گئے، اتنے امن میں آ گئے اللہ کے عذاب سے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان پر راتوں رات جب یہ سو رہے ہوں اللہ کا عذاب آ جائے. اوے او امینا اہل القرا یات یا ہوں باسنا روحن بہم یا لابون، کیا یہ اتنے نڈر ہو گئے، اتنے بے خوف ہو گئے کہ اللہ کا عذاب دن چڑھے ان پر آ جائے جبکہ یہ کھیل تماشے میں لگے اور کوئی حاشے خیال میں ان کے نہ ہو کہ اللہ کا عذاب یہاں سے بھی آ سکے، تو کیا اتنے نڈر ہو گئے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ان سے سوال کر رہا ہے کہ جو جلد بازی دکھا رہے تھے کہ لے آئے ہم پر عذاب، تو بھائی یہ کس بات کی جلدی کر رہے ہیں؟ یہ مجرم، مجرم تو پکڑا جاتا ہے رنگے ہاتھوں، اور جس طرح سے وہ ندامت اس کو ہو رہی ہوتی ہے اور سارے دلائل اب وہ کھل چکے ہوتے ہیں، سارے ثبوت اور قرائن وہ دکھا دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ تم نے جرم کیا ہے، تو جس طرح سے اس کی گردن جو ہے وہ جھک جاتی ہے، اب وہ کوئی منہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی طرح سے دائیں بائیں جو ہے وہ کہیں چلا جائے، بالکل اسی طرح سے یہ تو اپنے جرم میں پکڑے گئے ہیں، یہ کس بات کی جلدی کر رہے ہیں؟ کیا ایسا ہے ان کے پاس کہ ان کو جو ہے وہ یقین ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، جبکہ وہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ دن چڑھے یا رات کو سوتے وقت ان پر کوئی اللہ کا عذاب وہ آ جائے؟ لہٰذا یہ ہے کہ اثم اذا وقع آمنتم بھی، فرمایا جا رہا ہے تو کیا پھر جب وہ عذاب ان پر واقع ہوگا کیا اس وقت یہ ایمان لائیں گے؟ کیا اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی؟ آل آن تو ان سے کہا جائے گا اب تم ایمان لائے ہو، وقت کنتم بھی تستعجلون، جبکہ تم اس عذاب کی اس سے پہلے جلدی مچایا کرتے تھے، اب تمہاری آنکھیں کھلیں، اب تمہارے جو ہے وہ ہوش ٹھکانے آئے ہیں تمہارے، جبکہ تم اس سے پہلے عذاب کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ لہذا اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب موت کا فرشتہ اور جو عذابی استحصال اس کے آثار نمایاں ہو جائیں تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ ٹلا نہیں کرتا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اس وقت ایمان لانا، جس طرح سے فرعون جب غرقاب ہونے لگا طوفان نوح میں، جب یعنی موسیٰ علیہ السلام جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے اور یہ کہ خوش راستے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر جو ہے وہ برابر کر دیا جو پہاڑوں کے مانند کھڑا ہو گیا تھا، جب فرعون آل فرعون آیا وہ غرقاب ہونے لگا اس طوفان میں سمندر میں، اس وقت جو ہے وہ اس کے ہوش ٹھکانے آئے کہ اب میں جو ہے وہ ایمان لاتا ہوں، تو کہا گیا آل آن اب تم ایمان لاتے ہو، اس سے پہلے تم نافرمانی کرتے رہے۔ تو لہذا اصول یہ ہے اور احادیث میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ جب موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا، یہ موت کے جو وہ نزع کی کیفیت ہے وہ غر غر وہ جب شروع ہو جاتی ہے، سانسیں اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے اور جانے والے کو پتا چل جاتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یعنی جس پر موت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، اسے پتا چل جاتا ہے کہ اب جدائی، اب وہ آخری اجل وہ پورا ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اس وقت ایمان لانا پھر نفع نہیں دیتا، اس وقت جو ہے وہ ہدایت کا چیپٹر اور عمل کا چیپٹر اور وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ہاں موت سے پہلے پہلے یہ مہلت ہے کہ جو کہ انسان کو ہے اور بشارت ہے، یعنی کثرت سے کسی نے گناہ کیے ہو لیکن موت سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق ہو جائے تو کثرت سے کیے ہوئے گناہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے۔ ہم معافی مانگنے والے تو بنے، ہم توبہ کرنے والے تو بنے، کیسے ڈھٹائی ہے، کیسی جرت ہے کہ ہم اعلانیاں چھپ کر کیسے کیسے اللہ کے نعمتوں پر جو ہے وہ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، کیسے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا کر اور اس کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی، پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جب موت آئے گی، کوئی اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر چیخنا چلانا ہے۔ اب دیکھیں اسی دنیا میں ہی نقشے اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ نہیں، ویل سویلائز نیشنز، کہاں لاس اینجلس میں جو ہے وہ آگ بھڑکتی ہے اور آسمان سے پتال پر انسان جو ہے وہ آ جاتا ہے، کیسے بڑے بڑے جو بھی لوگ ہیں وہ اس آگ کی شکار ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے سامان ان کے جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، کے پی کے میں جو وہ سیلاب کی صورت حال ہم نے آنکھوں سے دیکھی کہ نہیں دیکھی، پانی بھی آ رہا ہے اور پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر تنوں پتھر ہیں کہ جو کہ وہ ساتھ لے کر آ رہا ہے، پوری پوری بستیاں ہیں کہ جو کہ ختم ہو گئی۔ تو کیا شے ایسی ہے کہ جو کہ ہمیں روکے ہوئی ہے توبہ سے، نیک اعمال کی طرف بڑھنے سے، کیا ایسی شے ہے؟ تو فرمایا گیا کہ بھئی یہ کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں، جب یہ عذاب ان پر واقع ہوگا کیا اس وقت یہ ایمان لائیں گے؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ آل آن اب ایمان لاتے ہو، وقت کنتم بھی تستعجلون، اور حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہہ دیا جائے گا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ظلم کیا، کیا کہا جائے گا کہ ذوقوا عذاب الخلد، اب چکھو ہمیشگی کا عذاب، یعنی یہ تو دنیا کے عذاب ہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ ہماری ٹیکنالوجی ہمیں بچا لے گی دنیا کے عذاب سے، تو لہٰذا جو ٹیکنالوجی رکھنے والے قومیں تھیں تم سے پہلے، چھ قوموں کے تذکرے بار بار آتے ہیں نا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، تو لہٰذا زور آور قومیں تھیں، قوم ثمود پہاڑوں میں گھر تراشنے والے، اس زمانے کی ٹیکنالوجی کا آپ تصور کیجیے، یعنی ایسی ٹیکنالوجی اللہ نے دی پہاڑوں میں گھر تراش رہے ہیں، نرم جگہ پر بڑے بڑے محلات ہیں کہ جو کہ تعمیر کر رہے ہیں، پھر قد کاٹ کے ایسے کہ طویل قد کاٹ قدامت، لیکن جب عذاب آیا ہے کسی کو تیز آندھیوں کے ذریعے سے اکھاڑ پھینکا گیا، تو یہ عذاب کے بعد ایسی ان کے لاشیں پڑی رہ گئیں کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، ساری وہ قوت زور سب ختم، اللہ کے عذاب، ساری ٹیکنالوجی کوئی کام نہیں آئی، قوم سمود ہلاک کر دیے گئے، قوم عاد ہلاک کر دی گئے، قوم لوط کو پوری بستی کو اٹھا کے اللہ نے پٹخا پتھروں کی بارش کی اندھا کر کے، تین عذاب ان پر آئے، تو آندھیوں سے ختم ہو گئے، زلزلوں سے ختم ہو گئی قومیں، طوفانوں سے ختم کر دی گئی، تو کفار مکہ کو تھریٹ یہ دی جا رہی ہے، دھمکی دی جا رہی ہے کہ بھئی تم کس کھیت کی مولی ہو، کیا سمجھ رہے ہو اپنے آپ، کیا چیز ہے ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہے، تم سے زیادہ ٹیکنالوجی رکھنے والی قومیں حلال کو برباد ہو گئی، تم کس کھیت کی مولی ہو، اور آج یہ آیتیں اہل ایمان کی جو کہ دین پر گامزن ہے اور اغیار کی جو بھی تکالیف ہیں انہیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ٹھنڈک بنے گی، اور آج کے کفار کے جو کہ سپر پار اپنے آپ کو سمجھنے والے یہ امریکہ، برطانیہ، کیا رکھتے ہیں یہ اللہ کے سامنے، اللہ کو یہ عاجز کرنے والے، کیا یہ ٹیکنالوجی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں زلزلوں سے بچا لیں گی، تو جاپان بھی ہلا ماریا گیا، یعنی کہا جاتا ہے کہ جاپان کی جو عمارتیں ہیں وہ ایسا زبردست ٹیکنالوجی ان کے پاس کہ وہ زلزلے آتے ہیں اور وہ کھڑی رہتی ہیں، لیکن اسی زمین پر ہم نے دیکھا کہ جاپان میں بھی زلزلوں سے اللہ تعالیٰ نے تباہی مچائی، سونامی ہے کہ جو کہ اٹھ کھڑے ہوئے، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کچھ کام نہیں آتی، آج اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے یورپ میں انڈر گراؤنڈ بنکرز بنائے جا رہے ہیں، اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی، ہم سے زیادہ انہیں یقین ہے قیامت کے برپا ہونے کا، لیکن محدود تصور، کیونکہ ریویلڈ گائیڈ لائنز نہیں ہے نا، اوپر آسمانی ہدایت نہیں ہے، تو لہٰذا اپنی عقل سے سوچا کہ جب وہ قیامت برپا ہوگی، وہ زلزلہ آئے گا، تو لہٰذا ہم انڈر گراؤنڈ بنکرز میں چلے جائیں گے، اربوں روپیہ اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے، ہائی فائی ٹیکنالوجی ہے کہ جو کہ لگائی جا رہی ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيَّدًا، تم کتنے ہی مضبوط برجوں میں جا کے چھپ نہ جاؤ، چھپ جاؤ، لیکن موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی، لہذا موت کو تم ہرا نہیں سکتے، چاہے کتنی ٹیکنالوجی تمہارے حاصل نہ ہو جائے، تو لہذا یہ امریکہ اور برطانیہ بھی نہیں بچیں گے، یہ تو ڈھیل ہے کہ جو کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ مست ہاتھیوں کی طرح جہاں چاہتے ہیں ظلم کرتے ہیں اور خون بہا رہے ہیں، لیکن اس میں مسلمانوں کا بھی امتحان ہے، انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ عذاب کا شکار کیوں ہیں ہم مختلف، کہیں سیلابوں سے، کہیں زلزلوں سے، کہیں دوسری قوموں کو مسلط کر کے، یہ ہماری کمزوری ہے، ہم نے اللہ کی ہدایت کو ٹھکرایا، ہم اللہ کے بندے نہیں بنے، اللہ کی زمین پر مس ریپرزینٹ کیا، تو لہذا یہ ہے کہ اس کی سزا ہے کہ جو کہ پھر اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ثم قیل للذین ظلموا، اور پھر کہہ دیا جائے گا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، کہ چکھو ہمیشگی کا عذاب، یہ تو دنیا کا عذاب بہت عارضی ہے، جو اللہ نے عذاب اوپر جہنم کی صورت میں برپا کر رکھا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کا ہے، پھر فائنلی اس میں ان کو داخل کر دیا جائے گا، ہل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اور تم بدلے میں نہیں دیے جاؤ گے مگر وہی کہ جو تم کمائی کرتے تھے، اب دنیا مزرعت الآخرہ کہا جاتا ہے نا، یہ دنیا کیا ہے، آخرت کی کھیتی ہے، تو لہٰذا جو یہاں بوگے وہاں کاٹو گے، اچھا عمل کر کے جاؤ گے تو اچھے نتائج وہاں نکلیں گے، برے اعمال کرو گے، اللہ کو ناراض کرو گے تو اللہ کے عذاب کا تم شکار ہوگے، تو لہٰذا جو تم نے کمائی کی اس کا بدلہ تم پاؤ گے، آخری آیت میں وہی طنز اور استہزاء کفار مکہ کی طرف سے، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، بڑے طنزیہ انداز میں آ کے متکبر انداز میں پوچھتے تھے کہ اے نبی، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ قیامت کی جو خبریں نبی آپ دے رہے ہیں، اے محمد آپ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی یہ حق ہے؟ کیا ایسا ہی ہوگا؟ کیا قیامت برپا ہو جائے گی؟ کیا یہ پورا نظام تلپٹ ہو جائے گا؟ کیا ایک ایک شخص کو اس کے ایٹم تحریر ہو گئے، مٹی میں مل گئے کہ دوبارہ سے زندہ کر دیا جائے؟ احقن ہو، کیا واقعی یہ حق ہے؟ آر یو سیریس؟ کیا آپ واقعی سنجیدہ ہیں؟ یعنی ایسے طرز کے تیر تھے جو کفار کی طرف سے برس رہے تھے اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی عام انسان ہوتا نا تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ آپے سے باہر ہو کر اتنا سب کچھ، جو بھی طنز، استہزا، وربل اپوزیشن، فزیکل ٹارچر، اس میں ایک عام انسان تو حتے سے اکھڑ جاتا ہے اس طرز عمل. لیکن انبیاء جو ہے وہ صبر و استقامت کا پہاڑ ہوتے ہیں. کس طرح سے جو ہے وہ صبر، استقلال ان کے اندر ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کے باوجود، طنز کے باوجود، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا کہلوایا جا رہا ہے. قل، اے نبی ان سے آپ فرمائیے، ای ہاں و ربی، میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک وہ قیامت کا برپا ہونا یا جو عذاب کی وحید اس دنیا میں اللہ تعالی کی طرف سے ہے، جو میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، یہ حق ہے، ایسا ہی ہونا ہے. بھائی تم اپنی زندگی کا جائزہ لو، تمہاری زندگی شب و روز، یہ رات اور دن کے آنے سے اور جانے سے ہی تمہاری یہ پوری زندگی ہے نا. تو جس طرح سے یہ حق ہے، روزانہ تم سورج کو مشرق سے ابھرتا دیکھتے ہو اور شام میں، مغرب میں غروب ہوتا دیکھتے ہو، بالکل اسی طرح سے وہ عذاب بھی ہے کہ جو کہ اللہ کی طرف سے وہ آنا ہے، وہ قیامت بھی ہے کہ جو کہ برپا ہونی ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں، یعنی تم عاجز کرنے والے نہیں. تمہاری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ جائے گی، تمہارے جو اسباب ہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، جس پر آج تمہارا توکل اعتماد ہے، یہ کچھ نہیں کام آنے والا. یہ سب اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، اللہ نے ہی ان اسباب میں تاثیر وہ رکھی ہے. اللہ جب چاہے گا اس کی تاثیر ختم کر دے گا. آگ کی تاثیر کیا ہے؟ جلانا ہے نا. لیکن اللہ نے حکم دیا آگ کو کہ قلنا یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے، میرے خلیل کے لیے کیا ہو جا؟ سلامتی والی ہو جا. تو آگ نے اپنی تاثیر ختم کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. پانی کیا ہے؟ اس کا فزیکل لا کیا ہے؟ واٹر کیپس اٹس سرفیس، پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے. لیکن اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے عصا مار کے اور پانی کا یہ قانون توڑا، پانی دو پہاڑوں کے مانند کھڑا ہو گیا، خوش راستہ نکل گیا. فرعون آ رہے، فرعون آ رہا ہے، تو وہ پانی کو اللہ نے حکم دے دیا، اپنا پورا وہ قانون پرانا وہ جاری ہو گیا دوبارہ سے. تو بھائی یہ قانون اللہ نے بنایا، اللہ اس کا پابند تھوڑی ہو گیا. تو لہٰذا تم سمجھتے ہو کہ یہ قوانین قدرت اس کو تم قابو میں کر کے اور اپنے آپ کو بچا لو گے؟ قطعاً نہیں. وما انتم بمعجزین، تم عاجز کرنے والے نہیں، تم ہرانے والے نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً ان آیات پر کامل یقین عطا فرمائے، اور موت سے پہلے پہلے اور ان بڑے عذابوں سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی روش کو درست کرنے کی، اپنے گناہوں پر توبہ کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.